बताएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ,
चौक के हवाले से मतलब मेरा ओपिनियन इसका बहुत अपोजिट है, तो मुझे थोड़ा सा बता कि अगर मेरा स्टैंड इतना इस बारे में इतना फर्म है तो पता नहीं सही है नहीं है, कि बच्चों को थोड़ा जोशीले मजले सुनाए जाएँ ताकि वो जज्बात उभरें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई ये सब जो बातें आप कर रहे हैं इंडो पाक का मसला है, यहाँ के बच्चे आप वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, कोई फायरवर्क्स और इस तरह की बातें जज्बाती मजालिस नहीं होती हैं, बच्चों को ये कुछ नहीं सिखाना, बच्चों को जज्बाती वाली बातें जो हमारे मजालिस में आई हैं ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है, इनको लॉजिकल और इस तरह के स्ट्रीम से इनको निकालना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बच्चों को ये भी सब कुछ करना है। मेरा स्टैंड बड़ा मतलब
इसमें देखिए दो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं आपके स्टेटमेंट से। पहला तो ये है कि मतलब वो वेस्टर्न की जो हम बात करते हैं वो बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क है, और ये है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनकी आउटपुट क्या है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बात काफ़ी डिटरमिन करने वाली है, सही कि वो ठीक है वो जैसे भी तकरीर कर रहे हैं लेकिन उसका नतीजा क्या है निकला अब तक। नहीं है ना कि उन्होंने क्या नतीजा निकाला है कि उन्होंने जो यूथ है कि जो जिसकी तरबियत उन्होंने की है मिसाल के तौर पर, तो उसका क्या मेयार है, वो किस हद तक हैं, किस जगह पर हैं, कि कम अज़ कम मुझे ये बात नहीं पता। यानी कि इंडो पाकिस्तान में तो जो कुछ होता रहा है वो तो हमें नज़र आता है, हमें मालूम है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि देखें इंसानों के जो है ना वो मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं, आप हर एक को एक लाठी से नहीं हाँक सकते। यानी इस बात को मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक वो कन्वे कर पाता हूँ दुरुस्त जो मेरे दिमाग में है बात, लेकिन वो बात जो है ना वो तकरीबन नापैद है, आप तकरीबन नहीं सुनेंगे। क्यों? इसलिए कि वो बहुत थोड़े से लोगों ने उस पर काम किया है और उस लाइन को अडॉप्ट किया है। यानी वो कौन सी लाइन है? वो लाइन है कि आपका जो भी जिंदगी में काम है ना, जो भी एफर्ट है, अगर वो तौहीद पर जाके एंड अप और कन्वर्ज नहीं होती है, और आप जो भी अमल करते हैं जिंदगी में, जो भी अमल करते हैं, अगर उसका मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव आपकी हयात उखरवी नहीं है, तो यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। हालांकि ये बात, ये जुमला नॉट ऑन द राइट पाथ टोटली सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है ना वो ये है। तो ये तो इस बात को मद्देनजर रखें कि ये बहुत थोड़े से लोगों ने इस चीज को लेकर और इस पॉइंट को स्ट्रेस किया है। इसके बाद जो तब वो आता है पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो वही आता है कि जिसमें यानी कि आप अपने आप को पाक करें, अपने आप को सही रखें, अपने आप को अच्छा बनाएं, और मिसाल के तौर पर जिहाद करें और जुल्म के खिलाफ क़याम करें और वो तमाम बातें, वो फिर उसके बाद एक एस्पेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें जो सबसे ही ज़्यादा जो अफसोसनाक पहलू है, यानी कि जो कतन सही नहीं है हमारे मज़हब के हवाले से, अच्छा उसके नीचे वो आता है फिर वो फ़िक़ी वाला हिसाब किताब है। यानी टॉप लेवल पे ये है तौहीद और आखिरत वाली बात, उसके नीचे फिर ये है कि हाँ आप अपने को अच्छा बनाएं, आप दीन पर आएं, लेकिन दीन पर आने का मकसद क्या है कि मिसाल के तौर पर आप जुल्म के खिलाफ जिहाद करें, आप सही हुकूमत कायम कर दें, ये एक नज़रिया। उससे नीचे वो जो बात आती है कि वो फ़िक़ी अहकामात और उस पर और उन तमाम चीज़ों पर एम्फेसिस होता है, ज़ोर होता है। फिर जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि दीन को कस्टम और ट्रेडिशंस का एक मजमुआ, यानी कि दीन जो है इट इज मोर और लेस लाइक ए कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, या बहुत सारे लोगों के लिए जिसको कहते हैं कि दीन बसूरत फिरका, इस जुमले का मतलब समझ रहे हैं, फिरका, फिरके का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी हैं वो किसी दूसरे से तफरीक की बिना पर हैं। यानी कि एक जुमला जो है ना मुझे बहुत दफा सुनने को मिलता है, पर एक तो बहुत ही मज़ेदार कॉन्टेक्स्ट में सुनने को मिला क्योंकि मैं कुरान पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा होता हूँ। तो एक जुमला मुझे ये सुनने को मिला कि अगर हम कुरान को अपना सब कुछ बना लें तो हम में और सुन्नियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो एक ایک دین نہیں سننی تو بات تو اس میں یعنی ایک دین جو ہے نا وہ اس پر چل رہا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ڈفرنٹ, یعنی ہماری اصل چیز ہی یہ ہے کہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں, اور اس چکر میں ہم نے اپنے دین کا بہت برا حال کیا ہے. کہاں سے برا حال کیا؟ مثال کے طور پر کہ ہم نے وسیلے کو دین بنا لیا, اصل دین بنا لیا. صرف کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور وہابیت میں مواصلت نہ پیدا ہو جائے. اس قسم کے جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں وہ صرف کس وجہ سے آئی ہیں؟ کہ ایک طبقے کی نظر میں دین حقیقتاً تفریق کا نام ہے, کہ ہمیں وہ نہیں کرنا جو سنی کرتے ہیں. اب چاہے وہ صحیح بھی بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کو الٹے ہی کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے ہمارا وہ طبقہ ہے. آپ جن لوگوں کے جو جنرل ذاکرین اور وہ سب ہیں وہ اسی قسم کی اس پہ اسی قسم کی لائن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں حسین بھائی بات پوری کر لوں. تو اب وہ جو آپ والی بات تھی نا, آپ والی جو بات تھی جذباتیت والی بات, جذباتیت والا جو پہلو ہے نا وہ فورتھ کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں کہ آپ کہیں کہ وہ ایک دین کو جو ہے بصورت ایک رسم اور رواج اور ایک ہمارا ٹریڈیشن اور کسٹم یا ہماری شناخت عزاداری ہے اور ہماری پہچان یہ ہے اور یہ ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے, اس ایموشنلزم کا ایک فائدہ ہے. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ خود اہل بیت علیہ السلام کی ایک نورانیت ہے, اہل بیت علیہ السلام کی ایک حقانیت ہے, وہ جو جذباتیت ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے سم ہاؤ ایک اٹیچمنٹ جنریٹ کرنے کا سبب بن جاتی ہے. یعنی کہ انہوں نے بہت جذباتیت کے ساتھ جا کے شب بیداریاں کی ہوئی ہیں, کچھ نہیں سمجھ میں ان کو ہم کیا کر رہے ہیں, انہوں نے جو ہے ماتم کیے ہوئے ہیں, پورا پورا دن جلوس میں پیدل چلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک وہی جذباتی اور وہ چیزیں, اس وقت اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ انہوں نے کچھ, لیکن یہ جو جذباتیت ہے یہ سم ہاؤ ایک اٹیچمنٹ بھی جنریٹ کر دیتی ہے, اور یہ اٹیچمنٹ سبب بن جاتی ہے ٹو موو انٹو ہائر لیولز. اس لحاظ سے تو یہ چیز کرامت ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, اور کافی لوگوں کے ساتھ ہوتی بھی ہے. ہاں, لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ اسی پر ہی رہ جائیں, اگر آپ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں, اگر آپ اسی کو ہی اپنا دین اور عزاداری اور تشیع سمجھنا گرداننا شروع ہو جائیں تو وہ پھر ڈیزاسٹر ہے. ہاں نہیں, جو ہاں جتنا میں نے دیکھا ہے کہ مطلب انڈو پاک کی آزاداری جو ہے نا وہ عراقی آزاداری سے آئی ہے, عراق سے آئی ہے,
انڈیا
والا ایران نہیں, ایران نہیں, عراق. عراق کے اگر آپ کبھی دیکھیں نا, یعنی کہ وہاں کی جو آزاداری ہے وہ بالکل سیم اسٹائل ہے آلموسٹ ہمارا اور اس میں ٹائپ کی چیزیں. اور بلکہ یہ جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ یعنی جو الحمدللہ جن چیزوں سے آج میں اور آپ بہرہ مند ہیں, یہ تو ایک بہت ہی یونیک فنومنن ہے نا, جو میں کئی آپ دفعہ آپ لوگوں سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو پچھلے 250 سال میں جو چیز ایک ڈیولپ ہوئی اور جس نے ایک نتیجہ دیا, ورنہ آپ کی جو مین اسٹریم تشیع ہے وہ تو اسی اس پر ہے, اور جو ہمارے زیادہ تر علماء اور مجتہدین ہیں وہ اس کو کنفرنٹ نہیں کرتے, اس ٹریڈیشنل آزاداری کو یا ان چیزوں کو کنفرنٹ نہیں کرتے,
مطلب اپریشیٹ
بھی نہیں کرتے, خاموش خاموش زیادہ تر. یعنی کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر کہ شہید مطہری نے اس پر ایک بات کی یا آیت اللہ خامنئی نے ایکسپلسٹلی بیانات دیے کہ آپ یہ نہ کریں, ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. آپ جو بھی ان کے کنسیڈریشنز ہوں. نیو سین بھائی سوری آپ کی بات کر,
نہیں میں ये सुन रहा था कि जो पहले वक्त से भी जो मोहब्बत कही गई है उस हिसाब से वो भी मजाजी मोहब्बत होगी, हकीकी मोहब्बत तो
जाहिर है वही मैंने अर्ज किया ना, हकीकी मोहब्बत तो बरबिनाए अक्ल है, अक्ल सलीम की बुनियाद पर जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत लायक तारीफ है और खुदा की बारगाह में काबिल कदर है।
तो फिर कुरान ने हुक्म क्यों दिया है कि भाई मवद्दत अहले बैत से करो?
तो मवद्दत नहीं उस पर तो मैंने अर्ज किया था आप लोगों के सामने कि قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یعنی کہ تو مودت کے معنی محبت وہ محبت ہے جو عمل سے ظاہر ہو اور دوسری بات یہ کہ فِي الْقُرْبَى ہے فِي الْقُرْبَى کے مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام پریکٹیکل لو کو قربۂ پیغمبر میں قرار دو انہیں تمہاری محبت کل کی کل جو ہے نا وہ اہل بیت کے اہل بیت میں ہو اس کا مرکزی اہل بیت ہو اس محبت کا۔ لیکن اس میں ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جو کافی زیادہ قابل غور ہیں یعنی کہ جو میرے ذہن میں کافی ایک کنسیڈریشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بات مجھے بہت زیادہ اسٹرانگلی فیل ہوتی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر مواقع پر ہم اہل بیت علیہ السلام کو اس طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں کہ وہی 1400 سال پرانی بات ہوتی ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کو ماننے میں ہمارے پاس دو بہت بڑے پرابلمز ہیں۔ نمبر ون پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کے خود اس سورس سے قریب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب مثال کے طور پر، اب ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر، یہ میرے اپنا جملہ نہیں ہے، یہ ایک عالم ہے، ان کا انٹرویو سن رہا تھا میں، سید کمال حیدری، یہ شہید صدر کے شاگرد تھے اور 19 ان کے وکیل بھی تھے، شہید باقر الصدر کے، ایرانی ہیں، ان کے باقر الصدر ان کے شاگرد تھے اور اس میں وہ 1980 میں شاید ان کے بھائیوں کو بھی قتل کیا، یہ وکیل تھے ان کے کربلا میں، تو پھر اس کے بعد وہاں سے یہ فرار کر کے ایران آئے تھے۔ تو انہوں نے کافی انہیں سب چیزوں کو اٹھایا کہ بھئی ہمارے حوزے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو اسی میں ہی انہوں نے ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیا کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک لحاظ سے ٹیبو بنا دیا، یعنی بالکل ریسٹرکٹ کر دیا ہے اس موضوع پر بات کرنے کو، کہ ہم جب بھی آئمہ کی سیرت سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم فقط امام حسین علیہ السلام کی اس تھوڑی سی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یعنی ہم اگر امامت پر اور امامت سے نتیجہ لینے کی بات کرتے ہیں تو امامت 250 سال کا اسپین ہے، پیغمبر اکرم کا 11 ہجری سے لے کر امام زمان علیہ السلام کی غیبت 260 ہجری تک، 250 ایئرز کا اسپین ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ صرف جو بات کرتے ہیں وہ 10 محرم اور 61 ہجری کی کرتے ہیں بس، اور تمام کا تمام جتنے بھی آپ نتائج اخذ کرتے ہیں وہ صرف وہاں سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے دماغ کے مطابق، یعنی کہ اس میں بھی دقت نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی انٹینٹ کو ڈیپلی دیکھنے کی کوشش کریں، ڈیپتھ میں جا کے اس کو انالائز کرنے، وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی میں نے کہا ہم نے اس کو اوپر سے چیزوں کو لے کے اور ہم ایک نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مثال کے طور پر کہ اگر آج کے دور میں کوئی عالم دین کسی ظالم بادشاہ کی ولی عہدی کو یا اس کے کیبنٹ کے اندر ایک ہائر پوزیشن کو قبول کر لے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو امام رضا کی سیرت ماننے کو تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ تو یعنی ہمیں اس بارے میں بہت دقت کی ضرورت ہے، ابھی یہ چیپٹر بہت زیادہ اوپن ہے، بہت زیادہ اس میں گنجائش ہے، بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات کہ ہم نے خود امامت کے جو 250 سال کے اسپین کے جو ماخذ ہیں उसका एक कंसोलिडेटेड नतीजा नहीं दे पाए हम कि अगर यानी जैसे कि खुद हमारे अंदर बहस है कि वो क्या वो कहते हैं मैं तो इमाम हसन की सीरत पे अमल कर रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं इमाम हुसैन की सीरत पे अमल कर रहा हूं। अब चलिए अब कौन वो कौन से मेयारात हैं जो इस बात को डिटरमिन करेंगे कि किस वक्त आपको क्या करना चाहिए, किस वक्त कहाँ जाना चाहिए। और दूसरी जो एक बहुत अहम बात है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम अगर पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ गिरा कदर कुरान और इतरत अहले बैत, और अगर तुम इनसे तमस्सुक रखोगे तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगे, तो क्या ये खाली उस दौर की बात थी? जाहिर है कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती या जब तक इमाम का ज़ुहूर नहीं हो जाता तो हर दौर की बात है ना। और ये गुफ्तगू मैं आपसे कुछ लोगों की खुद अपनी सुनी हुए मसाइल बयान कर रहा हूँ कि हमें इस बात को समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम का आज के दौर के हवाले से क्या रिलेवेंस बन रहा है। यानी आप खाली आए उठे आपने आज़ादारी कर ली आपने रस्म निभा ली आपने ये कर लिया वो कर लिया जुलूस निकाल दिए, लेकिन आइम्मा अलैहिस्सलाम की का इम्पैक्ट आपकी जिंदगियों में क्या है? पैगंबर ने तो फरमाया था वह इन तमस्सक तुम बेहमा पकड़ के रखो इनको तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगे, क्या पकड़ने की क्या बात है इसमें? ये दो बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक के साथ। एक तो ये कि हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है और ना हमको बताई जाती है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर कि हमारे पास इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर कोई अशरा नहीं है होता, हमारे पास इमाम बाकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से कोई अशरे नहीं होते, ठीक है ना। इवन कोई सेमिनार्स नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो ये वाली बातें जो है ना, इन्हें कि अगर आप इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, वाकईन एक नतीजे निकालने की बात करते हैं, तो यहां पर फिर बहुत बड़े बड़े सवाल उभर के सामने आते हैं। और वो लोग क्योंकि देखें ज्यादातर अफराद जो है ना, वही जैसे आप कह रहे हैं ज्यादातर अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक दे आर ड्रिवन बाय देयर दुनिया, वो आखिरत और बाकी चीजों के हवाले से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है उनको, बस एक थोड़ी सी एश्योरेंस मिल गई कि हाँ भाई ये कर लो ये कर लो जन्नत पक्की है, वो कह रहे हैं ठीक है सही है, अब इसके आगे सोचने साचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर लोगों की हालत ये है, लेकिन जो भी लोग सोचते हैं ना, और ये मुझे थोड़ा सा पता है इस बात का कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक ये होता है कि बाज़ वक़्त लोग खुलते हैं हमसे, और मेरा ख्याल है कि शायद एक ये बेनिफिट आप लोगों ने भी एडवांटेज महसूस किया होगा कि आप लोग ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं। अगर किसी वैसे आलिम के पास जाएंगे तो आपको डर ज़्यादा लगेगा बात करते हुए। तो इस तरीके से कई लोग खुलते हैं, तो मुझे ये बात देख के इतनी हैरानी हुई कि ऐसे जवान के जो आपको लग रहा है कि जी बहुत दीनदार और ऊपर ऊपर से सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, अंदर से कहानी खराब हो गई है। और क्यों खराब हो गई है? इसी वजह से कि ये जो सवालात हैं इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, और उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो यही है कि आप अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं है, यानी कुरान से। उसूल आप सोर्स से नहीं ले रहे, वो इधर उधर की बातें हैं जो है ना, और उसमें भी जज्बाती बातें ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये वाले इन्हें कि अब जैसे देखें मिसाल के तौर पर, अब सुन्नियों के जैसे मैंने बात की, अब देखें सवाल कैसे आते हैं, आप मुझे बताएं आपके पास इसका क्या जवाब है इस सवाल का। यानी माजरत के साथ अगर मैं थोड़ा सा तंग कर रहा हूं आप लोगों को, तो आपके पास इसका क्या जवाब है? हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, ठीक है, हमें अपने हुसैनी होने पर फख्र है। एक सुन्नी आके आपसे कहता है, वो कहता है कि कुरान करीम ने कहा है कि تم ربانی بنو, خدائی بنو. قرآن کریم نے کہیں بھی ایون یہ بھی نہیں کہا کہ تم محمدی بن جاؤ. ہے کوئی قرآن کی آیت ایسی؟ بتائیں قرآن کی کوئی آیت آپ نکال کے دکھائیں گے جس میں یہ لکھا ہوگا تم محمدی ہو جاؤ. کیا جواب ہے اس کا؟ مطلب آپ پڑھ گئے نا مشکل میں یا نہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم مشکل میں پڑھ گئے یا نہیں پڑھ گئے. حسینی کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی کہ ٹھیک ہے تو اطاعت رسول اور اولی الامر اطاعت خدا کے ماتحت ہے نا. یعنی کہ مثال کے طور پر جیسے یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ تم, قرآن ہر جگہ کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو, رسول کی پیروی کرو, رسول کی اتباع کرو, لیکن جب بات کہہ رہا ہے ولیکن کونو ربانیین, ربانی ہو جاؤ, ربانی ہو جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے کاؤنٹر آرگیومنٹ آ رہا ہے آپ کو پروف کرنا پڑے گا نا, اور آپ اس جلوسوں کے ذریعے سے نہیں پروف کر سکتے. آپ اپنی عزاداری دکھا کے پروف نہیں کر سکتے کہ یہ میں حسینی ہوں اور یہ دیکھو میں ربانی ہوں. قرآن کے معیار پہ پروف کرنا ہے. وہ اگر آپ کے سامنے قرآن لے کے آ گیا ہے میں تو صرف اس کے, میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو
لفظوں میں پروف کرنا ہے کہ ہم پانی لفظ کو پروف کرنے لگے.
ہم جو ہے جو ماتم اور یہ سب کرتے ہیں پروف کوئی نہ کر رہے ہیں, وہ تو گریہ کر رہے ہیں, اس کا پوائنٹ غلط ہے.
کیوں کیوں
کیوں بھائی ہم پروف نہیں کر رہے ہیں, ماتم نہیں کر رہے ہیں, ہم گریہ کر رہے ہیں مولا کے نام پہ, کو یاد کر رہے ہیں, ساری دنیا کر رہی ہے, تو وہ تو آنسر اس طرح سے ہم دے ہی نہیں سکتے. اس کو آنسر ہمیں اسی طرح سے دینا پڑے گا کہ بھائی امام حسین تجلیاتوں میں سے ہیں, وہ
ٹھیک ہے نا. میں ایک بات میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں ایک بات وہی کہہ رہا ہوں, لیکن آپ مثال کے طور پر, یعنی کہ میں آپ کی مشکل آسان کر دوں نا تھوڑی سی, کہ آپ اگر مثال کے طور پر امام خمینی کی مثال دیں گے, ٹھیک ہے, یا ایسے ان علماء کی مثال دیں گے, آیت اللہ بہجت کی مثال دیں گے, ان کی مثال دیں گے, کہیں گے دیکھو یہ حسینی ہے. حسینی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو کما حقہ اختیار کرنا اور فالو کرنا, اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہی انسان کو الہی لے جاتی بناتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو پورا چیز آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حسینی ہوں, اور حسینی ہونے کے حوالے سے آپ اپنا تصویر یہ پیش کر رہے ہیں, تو میں آپ کو جو بات عرض کر رہا تھا کہ ایسے ہمارے اندر یہ مسائل ہیں, اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس بات کو بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دین یہ سب نہیں ہے جو آپ جس قسم کی, یعنی کہ وہ دین جو قرآن سے تائید نہیں ہوتی جس کی, یعنی وہ حسین جس کی کردار اور جس کا سیرت قرآن سے نہیں سمجھ میں آتی, ہم اس حسین کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے لیے حسین وہ نہیں ہے کہ جو ایک کلچرل سمبل ہے, تو یہ سب باتیں ہیں, اور یہ یعنی کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس بارے میں نا, یعنی کہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر ہم بھی اسی والے ہی ٹریک پہ چل پڑے کہ جس پہ نارمل سارے لوگ کھڑے ہیں, کہ جس پہ نارمل سارے لوگ کھڑے ہیں کہ وہی اسی انہی مجلسوں میں واہ 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 بھی ہو رہی ہے, اور جس نے آگے جو پڑھ دیا جو بول دیا ادھر کی سنا دی ادھر کی سنا دی, نہ اس پہ کوئی تحقیق ہے نہ تجزیہ ہے نہ کوئی انالیسس ہے. یعنی اس بات پر ہم کو मजबूत होना चाहिए हम जैसे लोगों को जिनको अल्लाह ने कुछ बसीरत और समझ दी है, कि हम इस बात को एम्फेसाइज करें कि नहीं, हुसैनियत किसको कहते हैं, और हुसैनियत खुदाई होने से रब्बानी होने के अलावा किसी और चीज़ का नाम नहीं। कि कुरान अगर कह रहा है कि तुम रब्बानी हो जाओ, और ये लफ्ज कई दफा कुरान करीम में आए, रब्बानी, रब वाला होना, खुदा वाला होना, तो ये रब वाला होना जो है ये इन्हीं इसी कुरान और अहले बैत के ही रस्ते से मुमकिन है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये हम लोगों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जिनको खुदा ने कुछ बसीरत दी है या जिनको खुदा ने कुछ समझ दी है, तो वो यानी इस चीज़ को हम इग्नोर ना करें। कि हम लोगों को अगर हमारे पास एक बसीरत है तो हम उन आम लोगों की तरह नहीं है, इस बात को जहन में रखिएगा कि हम उन आम लोगों की तरह नहीं है कि जिसका जो जैसे जैसे सारे भेड़ चाल चल रही है हम भी उसी में चल रहे हैं। बात वाज हो रही है? तो ऐसे इन्हें मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें काफी ऐसे मामलात हैं। ठीक है, तो अब बात हम मैं वहीं से शुरू करूं, सूरह काफ से, कि आप लोग कहीं भूल ना गए हो बिल्कुल ही। वईद पर बात हो रही थी और फिर जी यानी बात हमारी ये हो रही थी कि कयामत में जब नफ्स को लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा। हर नफ्स इस तरीके से आएगा कि उसके साथ साइक होगा और शहीद होगा। साइक का मतलब जो उसको पीछे से धक्का दे के ले चल रहा होगा, और शहीद जो उस पर गवाह होगा इंसान के अमाल पर। और लकद कुंता फी गफलतिम मिन हाजा फकशफना अनका गिताअका फबसरुका अलयौम हदीद। कि तुम इस चीज की तरफ से यानी आज के दिन जो तुम्हारे साथ दरपेश हुआ, तुम इसकी तरफ से गफलत में थे, हमने तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे पर्दों को चाक कर दिया है, फाड़ दिया है, तो आज के दिन तुम्हारी नज़र बहुत पेनिट्रेटिंग है, अब तुम्हारी नज़र बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक देख रही है ना, हकीकतों को देख रही है, सच्चाई को देख रही है। पहले जो बात आई वो बात आई उसकी कि कौन, कि कयामत के दिन को और हशर वाले दिन को खुदा ने यौम वईद कहा है ख़ास तौर से। और यौम वईद का जो बज़ाहिर मतलब समझ में आता है वो ये कि इस ज़िंदगी में खुदा ने हमको सही और ग़लत बताया, और ग़लत के हवाले से तमाम नताइज को क्लेरिफाई कर दिया, यानी ये ग़लत काम करोगे ये नतीजा होगा, ये ग़लत काम करोगे ये नतीजा होगा। लेकिन इस ज़िंदगी में खुदा हमें मोहलत बहुत ज़्यादा देता है, यानी हम सुबह से शाम तक नमालूम कितनी गलत आमाल करते हैं, और उससे ज़्यादा नमालूम कितनी गलत बातें सोचते हैं। और अगर हकीकत में देखा जाए तो हकीकत में इंसान की फिक्र का भी एक असर है, फिक्र की भी एक सूरत है। तो लेकिन उन तमाम चीज़ों का हमें कोई इमीडिएट डैमेज नहीं होता, यानी वो तमाम के तमाम हालात, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, खाली एक मिसाल दूं, उसी से आप अंदाजा कर लें कि मामला हकीकतन कितना खतरनाक है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौन सा गुनाह किया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया था, तरके औला भी इस सेंस में कि उन्होंने खुदा के हुक्म का इंतजार किए बगैर कौम को छोड़ दिया था। और कब छोड़ा था? जब अजाब के आसार नमूदार हो गए थे। ये भी नहीं कि आएगा, अजाब के आसार नमूदार हो गए थे तो उन्होंने ये समझा कि अब अजाब आ गया, और इस बात का इंतजार किए बगैर कि खुदा की तरफ से हुक्म आए कि आप निकलें, जैसे दीगर पैगंबरान की तरह वो निकल गए कौम से। और इस पर कुरान करीम ने क्या कहा है? کہ للبث فی بطنہ, کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے, یعنی جو تسبیح, مسبح تسبیح کرنے والی صفت ہے, ایک تو تسبیح کرنا, تسبیح پڑھنا ہے, مسبح جس میں صفت تسبیح پائی جاتی ہے جس انسان میں, مسبحین, اور یہ اس وقت نہیں کی ہے انہوں نے تسبیح. اگر وہ اپنی پچھلی زندگی میں جو زندگی گزاری تھی انہوں نے, اگر اس میں وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اب بتائیے آپ مجھے, یعنی کہ معاملہ جو ہے اس حد تک خطرناک ہے کہ واقعاً اگر انسان ملکوتی ہے, واقعاً اگر انسان ملکوتی ہے تو ایک غلط قدم جو ہے وہ اس قسم کے نتائج کریٹ کر سکتا ہے. درست, انسان کو خدا نے دنیا میں مہلت دی, توبہ کرو توبہ کرو, معافی مانگو مغفرت مانگو, خدا مسلسل معاف کرتا ہے, ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو خدا نے کہیں کہ تواب الرحیم اور وہ سب. لیکن خدا نے ایک بات کلیریفائی کر دی ہے کہ یہ مہلت بھی ایک وقت جا کے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ مہلت فار ایور نہیں ہے. یعنی ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ جی برزخ میں چلو دنیا میں نہیں کر سکے تو برزخ کی تکلیفیں اٹھا کے پاک ہو گئے, برزخ میں بھی نہیں کیا تو آگے کچھ تکلیفیں اٹھا کے پاک ہو گئے. لیکن یہ جو حشر اور نشر اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں, یہ جو مراحل ہیں, پھر یہ یوم وعید ہے. یعنی یوم وعید کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے تم کو بتایا ہے, پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اس کام کا یہ انجام ہے, وہ اس موقع پر جا کے ڈیفینیٹلی محقق ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں اگر ایک پردہ رکھا ہوا ہے, ڈھال رکھی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے تم یہ سمجھنا شروع کر دو کہ یہ کبھی بھی کچھ ہوگا ہی نہیں. اور بلکہ زیادہ تر تو انسان اس بات کو دیکھتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم جیسے جیسے آگے جاتے ہیں نا, تو ہم اس والے فیکٹر کو زیادہ اسٹرانگلی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ غلط چیزوں کے جو ایک بڑے ایڈورس نتائج آ رہے ہوتے ہیں اس کو انسان فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہی, اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یوم وعید ہے. تو پہلے جس بات کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس خطرے کا ذکر کیا ہے. بعد میں آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. تو اس دن کیا ہوگا؟ الوقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. قرینہ یعنی انسان, ہم جب زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک وجود اور بھی ہے جو ہمارا قرین ہے, ہمارا ہمزاد ہے, ہمارا ساتھی ہے, یعنی جس کو شاید ہم سمجھیں گے جو ہمیں مسلسل کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے, یا اگر خراب ہے تو بہکاتا رہتا ہے. اگر ہم نے اس کو بھی تھوڑا بہت مسلمان کر لیا ہے تو اچھی باتیں بتاتا ہے, اگر ہم نے اس کو وسوسوں کی راہ پر بہکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو گمراہ کرتا رہتا ہے. ایک قرین ہے. تو قال قرینہ ھذا, وہ کہے گا یہ ما لدی عتید, یہ میرے پاس ہے سارا. یعنی کہ وہ جو قرین ہے وہ ہمارا سارا مال تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور یوم محشر میں وہ کیا کہے گا؟ ھذا, یہ ہے ما لدی عتید, کہ جو میرے پاس ہے اور بالکل تیار ہے. یہ میرے پاس ہے, یعنی میرا مال, میرے مال کی بات ہو رہی ہے. تو جو قرین ہے, انسان کا قرین, وہ کہے گا کہ یہ میرے پاس ہے اور بالکل تیار ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا, پھل اب پک چکا ہے, اب فصل پک چکی ہے, تیار ہو چکی ہے, اب اس کو کاٹو اور اس کو اٹھا کے لے جاؤ. القیا فی جہنما کل کفار عنید. اب بظاہر یہ قول ہے خدا کی طرف سے, یا خدا کا قول ہے, القیا ملا دو, ڈال دو, فی جہنما, جہنم میں, کل کفار عنید, یہ جو جملے ہیں یہ بظاہر امید افزائیں، بظاہر امید افزائیں، یعنی اگرچہ کہ جہنم کی بات ہو رہی ہے لیکن امید افزائیں. کیوں؟ کفار کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ کافر ہے. کفار کون ہے؟ دیکھیں عربی کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک اصول بتا دوں کہ جس پر آپ اگر پڑھیں گے نا بہت سارے ورڈز آپ کو کافی کلیئر ہوں گے. جیسے ایک ہے کاذب، کاذب، کاذب کون ہے؟ جھٹلانے والا، جھوٹا. اور ایک ہے کذاب. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شدت. عربی زبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ورڈز ہیں وہ سے حرفی ورڈز ہوتے ہیں، سے حرفی ورڈز ہوتے ہیں. اگر اس ورڈ کو ایمفسائز اور اسٹرینتھن کرنا ہو، اس صفت کو اسٹرینتھن کرنا ہو، تو بیچ والے کو تشدید دے دیتے ہیں. جی تو اسی طریقے نے کہ جیسے اس کی بہت بہت ویسی مثال ہے جو جی کہ اس کی مثال ہے سورہ والشمس کی آیت کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا دَسَّاهَا. اس کا اب ورڈ انہیں لفظی ترجمہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کیا کیا. دساہا کا مطلب کیا ہے؟ دبا دیا، دفن کر دیا، دبا دیا. ٹھیک ہے. اب دبانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے لی کارپیٹ کے نیچے دبا دی، ایک چیز آپ نے لی اس پہ تھوڑی مٹی ڈال کے دبا دی، ایک چیز آپ نے لی کہ جس کے لیے ایک میٹر گہرا گڑا کھودا اور اس کی تہ میں رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دی. یہ سارا دبانا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنا جتنا اس دبانے میں شدت آتی جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ دسسا. کہ جو دساہا ہے اس میں تین دفعہ ایمفسائز ہوا ہے، یعنی جس نے بالکل اپنے نفس کو ایک دم لے جا کے نا کہ ہزاروں میٹر گہرے گڑھے کھودے اپنی شہوتوں اور غفلتوں کے اور اس کی تہ میں جا کے نفس کو دبا کے چلایا. تو اسی طریقے سے کفار، کفار یعنی کافر نہیں، جو بہت زیادہ کافر ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک امید افزا ہے. یعنی ایک مثال آپ کو دوں، اس کو آپ جا کے دیکھیے گا، سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب میں خدا نے کس چیز کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے؟ ابتدا میں کس چیز کا تفصیلی ذکر ہے سورۃ الاحزاب میں؟ جی بتائیں. سورۃ الاحزاب میں ان دا بگننگ کیا ہے؟ غزوہ احزاب کا پورا تفصیلی تذکرہ ہے، جنگ خندق. اور اس میں خدا نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے، مسلمانوں میں سے چار گروہ بن گئے تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے چار گروہ بن گئے تھے کہ جب انہوں نے آ کے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، وہ تمام قبائل نے جمع ہو کے اور مسلمان خندہ کھود کے اور مدینہ میں اندر بیٹھ گئے تھے اور رسول خدا دیگر اصحاب کو لے کے باہر کی طرف نکل آئے تھے، گھروں سے باہر. ٹھیک ہے، تو چار گروہ. نمبر ون کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا. اب ایک ایک ورڈ اس میں دیکھتے جائیے کہ منافقین کا، ان کے ساتھ ساتھ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض. اور قلوب میں مرض کیا ہے؟ نمبر ون مرض شرک ہے، کیونکہ شرک ہی جو ہے نا وہ تمام کی تمام ذلت اور رسوائی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے تم سے اب تک سارے جھوٹے وعدے کیے تھے، کیونکہ ان کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اب کیا ہے، چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، کہیں جا ہی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے اب تو. یہ ایک, یہ دو تھے. کون؟ منافقین نمبر ون, فی قلوبہم مرضن. اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ لوگ آئے کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں ہم گھروں میں چلے جائیں اپنے, باہر میدان میں وہ نہیں, ہمارے گھر بے حفاظت ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. اور خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے گھروں وغیرہ کو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ صرف بھاگنا چاہ رہے ہیں. ان یریدون الا فرارا, یہ نہیں ارادہ رکھتے مگر فرار. اور اسی قسم کے لوگ کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ واپس چلے جاؤ, ان سے معافی مانگ لو, کچھ کر لو, یہ سب تفصیل سے سورۃ الاحزاب میں تفصیلاً ذکر ہے. کیونکہ اصل قرآن کا کام ہدایت ہے, ہسٹری سنانا نہیں ہے. اس کے بعد اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا, یعنی مؤمنین, انہوں نے جب اس لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا, صدق اللہ ورسولہ, اور یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, یہ وہی موقع ہے, اور انہوں نے سچ کہا تھا. اور وہ جو آیت آپ بہت سنتے ہوں گے نا شہداء کربلا کے لیے بھی, وہ اسی جگہ کی ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, کہ مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچا ثابت کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی وعدہ گاہ سے آگے نکل چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, کچھ وہ ہیں جو ابھی حالت انتظار میں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, لیکن ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی, کہ جو ابھی منتظر ہیں, یعنی مثال کے طور پر شہادت کے لیے منتظر ہیں, لیکن فرم ہے اپنے اس ایمان پر اور فیتھ پر. تو کتنے گروپ ہو گئے؟ چار گروپس ہو گئے. منافقین, فی قلوبہم مرض, ضعیف الایمان, کہ جو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور مؤمنین حقیقی. لیکن خدا نے اس کے بعد جب پنشمنٹ کی بات کی ہے نا, یعنی اس کے بعد بات کی ہے کہ اللہ مومنین کو جزا دے گا, لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, سچوں کو ان کی سچائی کی بنا پر اللہ جزا دے گا. اور ولیعذب المنافقین, جب عذاب اور پنشمنٹ کی بات آئی تو ان کو نہیں شامل کیا جو ضعیف الایمان تھے, ٹھیک ہے, منافقین. اور اس میں بھی کہا کہ ان شاء, اگر اللہ چاہے, او یتوب علیہم, یا ان کی توبہ قبول کر لے, ان اللہ غفور رحیم. تو اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ خدا کتنی نرمی کا معاملہ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے کہ خدا نے کتنا زیادہ نرمی اور محبت اور رعایت والا معاملہ کیا ہے, کہ ان کو احد میں بھی خدا نے معاف کیا, احزاب میں بھی معاف کیا, ضعیف الایمان لوگوں کو جو ادھر ادھر ہو گئے تھے, جن میں ہمت نہیں تھی, کم مضبوطی نہیں تھی, کمزوری کا مظاہرہ کیا انہوں نے, حنین میں بھی معاف کیا, تین جنگوں جن کا باقاعدہ قرآن کریم نے ذکر کیا اور بتایا کہ تمہاری یہ 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 حالت ہوئی ہے ان جنگوں میں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یعنی اللہ کس کو صحیح معنوں میں پنش کر رہا ہے, کفار, کفار یعنی کہ جو اپنے کفر میں شدید اور سخت ہیں. فی قلوبہم مرض, ہاں وہ بھی تقریباً منافقین کے ساتھ ہیں. اگر وہ اس کا انہیں دیکھیں, میں اس میں ایک بات عرض کروں, بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بہت اہم بات ہے, کہ فی قلوبہم مرض یعنی کون سا مرض ہے جس کو خدا یہاں بیان کر رہا ہے, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. بتائیں کون سا مرض ہے؟ شرک. لیکن اس کا اظہار جس طریقے سے, یعنی مرض تو اندر ہوتا ہے نا, مرض ڈائگنوز ہوتا ہے کسی نہ کسی بیہیویئر یا کیریکٹرسٹک کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیں مرض سب ہے, جھوٹ مرض ہے, ریاکاری مرض ہے, خود پسندی مرض ہے, یہ سب امراض ہیں. لیکن قرآن کریم نے خاص طور سے اس مرض کا ذکر کیا ہے, جس مرض کی بنیاد پر خدا ان لوگوں کو منافقین کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، وہ کون سا مرض ہے؟ وہ مرض یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جو دشمنان خدا ہیں ان سے روابط رکھے جائیں اور ان کی چیزوں پر راضی ہوا جائے اور ان کو اپنی حمایت اور سپورٹ کا یقین دلایا جائے۔ بالکل ایکسپلیسٹلی یہی باتیں جس پر خدا نے جن لوگوں کو، یعنی کہ یہ امراض نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا نفسانی، ظاہر یہ بھی قلب کے امراض ہیں کہ ریاکاری ہو گئی، خود پسندی، جو ابھی ہم اس میں تزکیہ نفس میں بات کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر روحانی امراض ہیں، نہیں اس پہ نہیں، اس پہ نہیں خدا منافقین کے ساتھ کھڑا کر رہا، اس پر کھڑا کر رہا ہے کہ ایسے لوگ تھے، اور یہ خندق میں ہی ہوا تھا نا کہ جو یہودی تھے جن سے معاہدہ تھا انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گھر مدینے کے ایک اطراف میں دے گے تم ادھر سے گھس جانا اندر سٹی کے۔ یہ والی جو چیز ہے نا یہ بہت خوفناک معاملہ ہے، اس پر خدا نے کہا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، یعنی یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو میں نے پرش کر نہیں کرنا ہے، یہ نہیں بچیں گے، باقی تم میں نالائقی ہے، کمزوری ہے، یہ تو اس سے۔ اور وہ جو آپ اگر آپ اس کو یاد کیجئے گا جو مجلس بھی میں نے پڑھی تھی، انا نرغب الیک دولۃ کریمۃ تعز بها الاسلام، یاد ہے عظیم بھائی کے گھر، کہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور رغبت کرتے ہیں دولت کریمہ کی، یعنی ایک کریم حکومت کی، ایک کریم گورنمنٹ کی، تعز بها الاسلام و اہلا، جس میں اسلام اور ان کے اہل کو عزت نصیب ہو جس کے وسیلے سے، وہ تزل بہا النفاق و اہلا، اور جس کے وسیلے سے اہل نفاق کو ذلت نصیب ہو۔ یہ خدا کے بہت اہم معاملات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا ہے، یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ہلکا نہیں لینا ہے اس معاملے کو۔ اور سورہ محمد کی آیتوں میں ہے، اور سورہ محمد میں یہ بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اور آئی تھنک سورہ مائدہ میں بھی، سورہ توبہ میں بھی اسی قسم کے مسائل ہیں۔ اس کو خدا نے نہیں چھوڑنا ہے، ان لوگوں کو سیدھا سیدھا منافقین کے ساتھ محشور کرنا ہے، کہ جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، رسول کے لیے سپورٹ بننے کے بجائے دشمنان دین کے لیے کارآمد ہو جائیں اور سپورٹ بن جائیں، اور وہ ہم پر نعوذ باللہ یعنی ایسے لوگوں پر ریلائی کرنا شروع ہو جائیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی ہاں، لیکن بظاہر وہ نہیں ہے نا، اس میں منافق کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ بعض وہ منافق وہ ڈکلیئرڈ بھی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو رسول خدا کے اس میں عبداللہ ابن ابئی کا نام آتا ہے ایسے، لیکن اس بیہیویئر کو خدا انہی کے ساتھ شامل کرے گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔
مسلمان جی، جو مسلمان ہی تھے، منافقین وہ ڈکلیئرڈ منافقین نہیں تھے، ان کے نام نہیں لے جاتے، لیکن وہ اپنے کسی فائدے کی وجہ سے،
ہاں یعنی وہ انہوں نے ایک لحاظ سے ان سے پیک کیے ہوئے تھے، ان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہوا تھا، اور ایک اور جو چیز، یعنی اس کی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو قرآن نے بتائی، اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی کہ وہ اپنے اندر کراہیت رکھتے ہیں اس چیز سے کہ جو، بلکہ کراہیت نہیں، کہ جو ہم اللہ کے نازل کردہ پیغام سے کراہیت رکھتے ہیں وہ ان سے دوستی کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے پیغام سے کراہیت کرتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر اہل کتاب ہی تھے، قرآن سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اب جا کے ان کے ساتھ مل گئے، ان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلا رہے ہیں، خود ٹھیک ہے، خود بھی اہل قرآن میں سے ہیں بظاہر، لیکن خدا کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں۔ اس کو آپ پڑھیے گا سورہ محمد میں، یہ بالکل بالکل کلیئر ہے۔ کلیئر. اور ان سے, اور ان سے کیا کہتے ہیں, سنوتیعکم فی بعض الامر, اور ان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم کچھ امور میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے.
ان کی بچت ہے جو اسلام کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اپوزٹ ساتھ دے رہے ہیں.
انہیں جو ضعیف الایمان ہیں, جیسے جو ضعیف الایمان ہیں ان کو کہ بھائی چلو بھاگ گئے, نہیں طاقت رکھتے, مقاومت کا مظاہرہ نہیں کیا, اسٹرینتھ نہیں دکھائی, ان کو اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دیا, ہم نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. لیکن لیعذب المنافقین, ان پر عذاب آئے گا لازمی. بات صحیح ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی یہ نتیجہ نکالنا شروع کر دے کہ بھئی چلو شکر ہے میرے اندر وہ بیماری تو نہیں ہے, چلو یہ دو چار بیماریاں رکھ لیتا ہوں, تو ہوتا اصل میں کیا ہے, دیکھیں ہر بیماری, کوئی بھی بیماری جو ہے نا, اس کو آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی نا کہ اسلام جو ہے وہ عصمت ہے, قلعہ ہے, محفوظ قلعہ ہے. اسلام اور دین جو ہے وہ محفوظ قلعہ ہے. اس محفوظ قلعے کی دیواروں کے ساتھ شیاطین لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ یاد کریں بلعم باعور کی جو مثال میں نے دی تھی کہ اس محفوظ قلعے کی دیواروں کے ساتھ شیاطین لگے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی ایک اوپننگ ہم نے چھوڑ دی, ایک بھی اوپننگ ہم نے چھوڑ دی, دے آر پریپیئرڈ ٹو ڈائیو ان. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہاں چلو یہ رہ جائے, یہ روزن رہ جائے, یہ جگہ نہیں, وہ پھر بہت خطرہ ہے. وہ امام علی علیہ السلام نے اتنا بہترین سمجھایا ہے نا اس کو, اس مثال سے جو نہج البلاغہ کا بالکل بگننگ میں خطبہ نمبر 4 ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ انٹر ہو جانے دیں, پھر آپ فرماتے ہیں فرخا و باضا, پھر اس کے بعد وہ گھونسلہ بناتا ہے, انڈے دیتا ہے, چوزے نکالتا ہے, اور پھر آخر میں مالک کو دربان بنا کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. نہیں, یہ والا کام نہیں سوچنا, یہ والی بات نہیں سوچنی کہ اگر اللہ رعایت دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چلو ہم اس, نہیں ٹھیک ہے ہم سے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم, میں روزانہ ایک بات سوچتا ہوں, ٹھیک ہے میں روزانہ ایک بات یہ سوچتا ہوں, میں کسی مومن کے لیے دماغ میں برا خیال نہیں لاؤں گا. اگر خدا نخواستہ مجھے کسی مومن سے تکلیف بھی پہنچے گی میں درگزر کروں گا, میں روزانہ صبح یہ نیت لے کے اٹھتا ہوں, اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں, لیکن دن میں 10 بار خلاف ورزی کر جاتا ہوں, پھر رات کو سوتا ہوں, پھر سرزنش کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے یہ, ٹھیک ہے لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں مرتے وقت تک اپنی اس خراب عادت سے, تو بچت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں نعوذ باللہ منافق تو نہیں ہوں نا, یہ 2-4 بیماریاں ہیں, 2-4 خرابیاں چلنے دو, نہیں, پھر وہ اس کو, اس شیطان کو ایک سرا مل جائے گا نا, ایک سرا خدا نہ خواستہ دے دیا ہم نے, تو اس سے اس نے پورا ادھم مچانا ہے, پوری آفت کھڑی کرنی ہے. یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے نا اہم ترین, اگر ٹھیک ہے میں غلطیاں کر رہا ہوں لیکن میں اپنی غلطی سے راضی نہیں ہوں, میں ہر رات جب اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو میں اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, ایک عزم لے کے رات کو سوتا ہوں کہ کل یہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے کل بھی کرتا ہوں پھر پرسوں, لیکن آئی ایم ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ. تو یہ رویہ بہت ضروری ہے, اور پھر اس میں رفتہ رفتہ خدا صحیح کر دیتا ہے انسان کو, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کنٹینیو کرے گا فار ایور, صحیح ہو جائے گا انسان. تو یعنی کون ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم سے ملا دو؟ کفار کو, جس نے جی بھر کے کفر کیا ہے. تو کافر نہیں, بالکل پکا اپنے کفر میں شدید انکار. عنید, عنید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو, جیسے ہم کہتے ہیں نا بغض و عناد, کہ ایک انسان جو غلط چیز کے حوالے سے ضدی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک غلط کام تو انسان کر رہا ہے لیکن غلط کام میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, जो शर्मिंदा होते हैं गलत काम करके, एक होता है हट धर्म जिद्दी स्टबर्न, यानी गलत काम भी करेगा और उस पर अकड़ भी दिखाएगा, यह है अनीद। आप देखते जाएंगे कि कौन सी कैसी क्वालिटीज हैं जिस पर खुदा कह रहा है कि इसको भेजो जहन्नम में। नंबर वन कफार, नंबर टू अनीद, तीसरा मन्नाइन लिल खैर। यहां भी मन्ना, मन्ना किस वजन पर है, मना नहीं है, मन्ना है, यानी बहुत ज्यादा मना करने वाला खैर से, सिर्फ मना करने वाला नहीं, यानी जिसका काम ही यही था अच्छाई से रोकना, अच्छाई से मना करना, मन्नाइन लिल खैर। मुअतदिन मुरीब, मुअतद जो हदों से निकलता है, मुरीब जो शक में पड़ा रहता है, और बल्कि बाज जैसे तफसीरों में यह भी बयान किया जाता है कि मुरीब उसको कहते हैं कि जो खुद भी शक में हो और दूसरे को भी शक में डाले। यानी कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि आप उनकी सोहबत में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके ईमान और यकीन में इजाफा हो रहा है, और कुछ अफराद ऐसे हैं कि आप उनकी सोहबत में बैठेंगे तो आप परेशान हैरान होकर उठेंगे कि या अल्लाह अभी तो मैं सही आया था, अब सिवाय कन्फ्यूजन्स के अब दिमाग में कुछ है ही नहीं। यह है मुरीब। मुअतद हदों से निकलने वाला, यानी ट्रांसग्रेसर, यानी अल्लाह ने जो हदूद करार दी हैं, अल्लाह ने जिंदगी के लिए हदूद बनाई है ना कि ये करो ये, जैसे मिसाल के तौर पर ख्वातीन के लिए हिजाब एक हद है, लिबास की एक हद है, ठीक है, हर चीज की एक हद है ना, अल्लाह की तरफ से एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर रहो, वो उन हदों की परवाह नहीं करता। दोहराएंगे पांच कौन सी क्वालिटीज हैं, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ये भूलने वाली बातें नहीं है। नंबर वन कफार, कफार का मायना यानी जो अपने कुफर में बहुत शिद्दत वाला इंसान हो। दूसरा अनीद, किस पर जिद्दी, गलत काम पर जिद और अकड़ दिखाने वाला। हाँ वो नहीं कि यानी आपसे कहें कि ये नहीं मैं मानने को ही तैयार नहीं है, उस पर अकड़ झगड़ा बदतमीजी। साहिब इनाद, ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है, मन्नाइन लिल खैर, खैर से यानी मन्ना तो दोनों किस्म के होते हैं, बुराई से मना करने वाले भी होते हैं और खैर से, मन्नाइन लिल खैर। फिर मुअतद यानी हुदूद को तोड़ने वाला, हुदूद की परवाह नहीं करने वाला, मुरीब शक और कन्फ्यूजन्स में घिरा हुआ फंसा हुआ इंसान, यानी कि जो साहिब यकीन नहीं है, जो साहिब मारिफत नहीं है, जो साहिब बसीरत नहीं है, मुरीद। ये है, इसको कहाँ ले जाओ, अल किया फी जहन्नम, इसको ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। तो ये सदा, ये हुक्म आएगा खुदा की तरफ से। और फिर, और फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, रूट क्या है इन सबकी, ये जो पांच क्वालिटीज हैं, पांच क्वालिटीज बताई ना कि जिसकी वजह से हुक्म आएगा कि इससे बात, यानी अलकिया फी जहन्नम का मतलब क्या है कि इससे बात करना ही नहीं है, ये बात करने के लायक नहीं है, उठाओ और जहन्नम में डालो इसको, ये कोई हिसाब किताब बातचीत के काबिल शख्स नहीं है। ये सूरह काफ है, सूरह काफ है, और 20 सूरह काफ का नंबर 50 है और ये आयत 23 ऑनवर्ड्स पढ़ें जी। क्या ये एंड है, यानी एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। कफारिन अनीदिन मन्नाइन लिल खैरिन मुअतदिन मुरीबिन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उम्मीद अफजा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ उम्मीद अफजा है, यानी उम्मीद हो रही है हमें,
ये तो फिरौन और यजीद,
उम्मीद अफजा है ये कि ये उठाओ और इनको डालो, ان سے کوئی کسی بات کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی, پوری نہیں ہوئی. الذی جعل مع اللہ الہاً آخر, یہ کون شخص تھا جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو قرار دیتا تھا؟ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, کیا عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی جڑ کیا ہے؟ مصیبت, شرک ہے. یعنی آپ اگر اپنی توحید کو مضبوط نہیں کرتے ہیں, اگر اپنی توحید پر محنت نہیں کرتے ہیں, تو وہی پر شیطان وار کرتا ہے. صحیح مانو پوٹینشیل, بالکل ہے, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس بارے میں قطعاً کسی غلط فہمی میں رہنے کی وہ نہیں ہے. بالکل بالکل, ہاں وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم نے جو تین لوگوں کی مثال دی ہے, بلعام, سامری اور قارون, کہ یہ کوئی ایسے, ہاں اچھے, اور دیکھیں اس کو کیا ان کی کمزوری جو انہوں نے دکھائی, اور وہ تین کی تین کمزوریاں بھی قرآن کریم نے بیان کی. نہیں, قارون, بلعام باعور اور سامری, فرعون نہیں. تو الذی, یہ کون ہے؟ جعل مع اللہ الہاً آخر, یہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو شامل کرتا ہے. معبود, یہ ورس ہے 26 سورہ قاف, سورہ قاف, کہف نہیں, قاف, قاف. فألقیاہ فی العذاب الشدید, تو اب اس کو کیا کرو, اس کو ڈال دو, یعنی جہنم میں ڈالو, اور جہنم میں بھی کہاں ڈالو؟ عذاب شدید میں, عذاب شدید کے ساتھ ملا دو. تو یہ سب سے زیادہ ڈیواسٹیٹنگ, ڈسٹرکٹیو کیریکٹر ہے جو سب سے پہلے یہاں بیان کیا گیا, کہ جب وہ یوم حشر ہوگا تو ان کو تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہے, ان سے اٹھاؤ اور ڈالو. لیکن ظاہر ہے کہ جو کوالٹیز ہیں, انشاءاللہ انشاءاللہ بہت کم انسان اس کیٹیگری میں آتے ہوں گے. دیکھیں اس کو تھوڑی سی گہرائی میں جائیں, ہم لوگ جو شرک کرتے ہیں نا زیادہ تر, وہ شرک در ربوبیت ہے. ہمارا جو شرک ہے زیادہ تر وہ شرک در ربوبیت ہے. یعنی ربوبیت کا مطلب ہے کہ میں اس طریقے سے بیہیو کرتا ہوں کہ فلاں صاحب نے میری پرابلم سالو کر دی, پیسوں نے میری پرابلم سالو کر دی, میرے تعلقات نے میرے مسئلے کو حل کر دیا. یہ شرک در ربوبیت ہے. نہیں, الذی جعل مع اللہ الہاً آخر, مع اللہ, اللہ کی معیت میں دوسرے معبود کو قرار دیتا تھا. یعنی یہ وہ ہے پورا, جو انسان کا پورا عبادات کا اور وہ جو نظام ہے بندگی کا, جو نظام ہے یہ بندگی کے نظام میں خرابی کی بات ہے. بندگی, ہاں, شرک در ربوبیت اور ان سب میں تو بہت لوگ انوالو ہیں, بہت لوگ. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ, اللہ کی معیت میں. وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی ہو سکتے ہیں دوسرے بھی. انہیں جیسے فرعون, اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون اپنے آپ کو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, اور اس کی قوم میں ایسے افراد تھے کہ جو قبول کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سامری نے کیا کیا ہے کہ وہ گوسالہ بنا کے کہہ دیا ہے کہ یہ حاضہ الہ و موسیٰ, الہکم و الہ موسیٰ, کہ یہ تمہارا الہ ہے, الہ. تو یہ بات بندگی کی طرف جا رہی ہے, اس بات پہ غور کر رہے ہیں, بندگی کی طرف جا رہی ہے بات, کہ اپنی بندگی کو خدا کے ساتھ دوسروں سے ملا دیا. عبدیت کو، بندگی کو. اور یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کن کو منافقین کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، کہ جو دشمنان خدا اور دشمنان دین کو کے لیے سپورٹ، یعنی اپنی بندگی کو، اپنے خضوع و خشوع کو، اپنی سپورٹ کو ان کے لیے قرار دے رہے ہیں. تو یہ پیغام سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بہت اہم بات ہے. اور تقریباً یہ نہیں کہ اگر آپ مجھ سے کہیں تو وہ جو جملہ ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ لا شرقیہ ولا غربیہ یہی مطلب ہے اس کا، کہ بھائی ہم سوائے حزب اسلامی اور حزب الہی کے ہم کسی سے اٹیچ نہیں ہو سکتے، اور اگر خدا نخواستہ ہم کسی شرقی غربی حزب اور فلاں 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 کے ساتھ اٹیچمنٹ اور ان کو اپنے سپورٹ کا یقین دلا دیا تو پھر اسی میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ضعیف الایمان ہونا ایک بات ہے، مقاومت میں کمزوری دکھانا ایک بات ہے، لیکن دشمنان خدا کی سپورٹ بن جانا وہ بالکل الگ معاملہ ہے. وہ کہہ رہا ہے خدا میں اس کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے، انٹینشنلی اینڈ ایکٹیولی، بالکل صحیح. تو یہ جو مصیبت ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کہ جو اپنی بندگی میں، اپنی بندگی میں اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ دیگر ڈیٹیز کو شریک قرار دیتا رہا.
ماں والی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو تو بالکل نکال دیا،
تو اس لیے شرک ہے نہیں.
اس میں جو یہ بات مطلب آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور ساتھ میں باقیوں کی بھی بات ہو رہی
ہے. ماں ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے.
اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے؟
نہیں، اللہ کی عبادت ان فیکٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ کا صرف نام لیا جاتا ہے، جھکا دوسروں کے آگے جاتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی تھے، مثال کے طور پر رسول خدا کے زمانے میں جتنے بت پرست تھے وہ بھی یہ کہتے تھے، وہ مشرک تھے نا، وہ کوئی اللہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے. لیکن ان کی پرابلم کیا تھی؟ کہ اللہ ہے لیکن کہاں ہے، کیسا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ کائنات بنا دی، زمین آسمان بنا دی، ٹھیک ہے سب ہمیں بنا دیا، صحیح ہے. لیکن اب یہ جو زندگی کو چلانا ہے، زندگی میں رجوع کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں، اس کے لیے بس یہ بت ہیں اور یہ سب. یہ تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو یعنی کہ بنیادی طور سے جو قرآن نے جس توحید کو ایمفسائز کیا ہے نا، وہ اسی توحید کو ایمفسائز کیا ہے کہ جب تک اللہ تمہاری زندگیوں میں نہیں آتا اس وقت تک تم موحد نہیں ہو. یعنی اللہ کسی آئیڈیے یا کسی کنسیپٹ یا کسی بحث کا نام نہیں ہے کہ جس کو مدرسے یا حوزے یا یونیورسٹی میں پڑھ لیا جائے، بلکہ اللہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر دم تمہاری زندگی میں موجود ہونا چاہیے. یہ توحید ہے. اور اس کے پھر یہ تمام وہ ہیں، مطلب وہ ہیں بیہیویئرز اور آؤٹ کمز ہیں، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کی خاطر قیام کریں، ہم دین کے نظام کو نافذ کریں، ہم اپنی ذات کی تربیت کریں، جو اہم ترین بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب تو ختم ہو جانا ہے، باقی تو میرے اور آپ کے نفوس نہیں آگے جانا ہے نا. تو اس کی تربیت کریں، اس کا تزکیہ کریں، اس کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل بنائیں، جو زیارت عاشور کا جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام. انہیں حسین کیوں چاہیے ہمیں؟ اب دیکھیں کیا خوبصورت جملہ ہے، حسین کیوں چاہیے؟ اب یہ وہ ہے نا، وہی حسینی اور خدائی ہونے کا ربط، کہ ہم خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. بالحسین علیہ السلام. تو اب قال قرینہ، یہ بات بھی قال قرینہ، اب جو اس کا قرین ہے، اس کا قرین، اس کا قرین، اس بدبخت کا، اس کا بھی قرین ہے. وہ کیا کہے گا؟ اب وہ معافی مانگے گا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہو، میں نے اس کو طغیانگر، طاغی اور سرکش نہیں بنایا تھا، میں نے نہیں بنایا تھا، ولیکن کانا فی ضلال بعید. کانا جو ہے عربی میں وہ ماضی بعید ہے, ٹھیک ہے, یعنی پاسٹ پرفیکٹ شاید کہیں گے نا اسے, جو ماضی بعید پاسٹ پرفیکٹ. کانا یعنی کہ یہ تھا ہی کیسی گمراہی میں, ضلال بعید, ضلال گمراہی, بعید کا کیا مطلب ہے,
دور.
یعنی ایک گمراہی, گمراہی آپ کس کو کہتے ہیں, راہ گم کر دینا, جو راہ گم کر دے وہ گمراہ ہے, ٹھیک ہے. ایک راہ گم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ دور نہیں ہٹا. ایک راہ گم کرنے والا کون ہوتا ہے, جو مکان بعید میں چلا گیا, دور دراز کہیں چلا گیا. تو یہ ہمیشہ سے ہی کیا تھا, دور والی گمراہی کا شکار تھا. ولیکن کان فی ضلال بعید, ٹھیک ہے. اس کو میں ایک آیت آپ کو اور سنا دوں تاکہ شرک کا جو امپیکٹ ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے, پھر یہ گفتگو تو انشاءاللہ چلے گی. اور وہ آیت ہے سورہ حج کی, سورہ حج کی آیت ہے تھنک اراؤنڈ 30, جی 31, سورہ حج, حج 31, جس میں خدا نے انہیں, اس آیت میں خدا نے شرک کا پریکٹیکل نتیجہ بیان کیا ہے. جو مشرک ہوتا ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے, کیا حال ہوتا ہے اس کا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو شرک, اب دیکھیں یُشْرِكْ یہ کیا ہے, یعنی کہ جو شرک کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو شرک, یعنی کہ ایک دفعہ کیا, جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ, فَكَأَنَّمَا, فَكَأَنَّمَا یعنی گویا کہ اس کی حالت وداؤٹ ڈاؤٹ ایسی ہے, سمجھ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو بتاؤں, فا یعنی دس, کا گویا کہ, انما بے شک, فکا انما, فا یعنی یہ شرک کا نتیجہ, فا یعنی نتیجہ کیا ہے, کا گویا کہ, یہ مثال ہے. گویا کہ کیوں کہا جا رہا ہے, کہ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے. انما وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بات کی جا رہی ہے, یعنی اس کے خلاف ہونا پاسبل نہیں ہے. خر من السماء, خر جو گرتا ہے, نیچے گرتا ہے, کہاں سے, بلندی سے. سما آپ آسمان کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں سما یعنی بلندی. تو جو مشرک ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے, وہ بلندی پر نہیں جاتا بلکہ بلندی سے ڈراپ ہوتا ہے. مشرک بلندی سے گرتا ہے. فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, ایک گرنا ہوتا ہے فری فال, ٹھیک ہے, گرنا ہوتا ہے فری فال. لیکن جو مشرک ہے وہ فری فال میں نہیں گرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے, یا تو کوئی پرندہ اس کو پکڑ کے اپنے پنجوں میں دبوچ کے لے جاتا ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک چڑیا کو باز پکڑ کے لے جائے, کہ نہیں, وہ جیسے آپ نے دیکھا نا چڑیا کا شکار کرتے ہوئے باز کو, کہ وہ کس طریقے سے فضا میں ہی آتا ہے اپنے پنجوں میں دبوچ کے لے جاتا ہے. یا تو یہ حال ہوگا اس کا کہ اس کو کوئی پرندہ پکڑ کے, پلک ہم فرام دا ایئر اینڈ ٹیک ہم اوے, تو اس کو باز جو ہے چڑیا کو پکڑ کے کیا کرے گا, پھر لے جا کے کیا کرتا ہے, چیر پھاڑ کے ختم, چیر پھاڑ کے ختم. او یا کیا ہوگا, تہوی بہر ریح فی مکان صحیح, یا اتنے زور کی آندھی اور طوفان آئے گی کہ اس کو دور کے کسی مکان میں اڑا کے پھینک دے گی. تو وہ بات آپ کو واضح ہو رہی ہے, ولیکن کان فی ضلال بعید, کہ مشرک فری فال میں نہیں ہے, बुलंदी से नीचे गिरता है, या तो कोई, अब ये परिंदा कौन है जो उसको पकड़ के ले जाएगा, कि वही शयातीन है जो इस फजा में परवास कर रहे हैं, जो इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको कोई शिकार मिले, उनको कोई अनप्रोटेक्टेड इंसान मिले, वही उनके लिए वो वही चिड़िया है जो फजा में परवास कर रही है। जाहिर है बुलंदी से गिरेगा तो कहाँ नीचे जा रहा है,
मगर मुश्रिक तो ऑलरेडी नीचे ही
है, नीचे गिर रहा है ना, लेकिन खुदा जो बता रहा है कि नीचे, एक तो ये कि भाई नीचे गिरता रहे, लेकिन नीचे नहीं गिरता रहेगा वो, फकत नीचे नहीं गिरता रहेगा, बल्कि या तो उसको कोई परिंदा पकड़ के ले जाएगा और चीर फाड़ के खत्म कर देगा, या फजा के आंधी और तूफान उसको उड़ा के किसी दूर के मकान में फेंक देंगे। तो अगर मरने से बचा तो ऐसी जगह पे जाके गिरा के वापस ही नहीं आ सकता।
जी सवाल था कि इससे ये पता चलता है कि जो मुशरिक है वो कम से कम तागूत नहीं बन सकता।
नहीं, तागूत की बात तो है, हो रही है ना, रब्बना मा अतगैतुहु, यानी तुगयान की तो बात हो रही है कि मैंने इसको तगयान पर मैंने नहीं आमादा किया था, उसका करीन कहेगा जो उसका हमजाद है, रब बना मा अतगैतुहु, मैंने इसको तागी नहीं बनाया था, वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद, लेकिन ये खुद ही दूर वाली गुमराही में पड़ा हुआ था अपनी जिंदगी में, तो उस ज़लाल बईद को समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी कि ये ज़लाल बईद का मतलब क्या है, ये दूर वाली गुमराही क्या होती है, ये दूर वाली गुमराही जो है कि ये कि उसको भी कुरान करीम ने शिर्क से वो किया कि जो मुशरिक होता है वो उसकी हालत ऐसी है कि उसकी मिसाल बयान की, का जो है ना, का यानी गोया के, गोया के का मतलब है कि दिस इज एन एग्जांपल, एक मिसाल, एक सिंबोलिज्म के तौर पे एक हकीकत को समझाया कि वो बुलंदी से नीचे गिरता है, लेकिन बुलंदी से एक तो नीचे गिरता है कि ऊपर से गिरा नीचे कहीं आगे गिर गया, नहीं ऐसा नहीं है उसका गिरना, बल्कि फजा में ही या तो उसे कोई परिंदा पकड़ के ले जाएगा जैसे बाज चिड़िया को पकड़ के ले जाता है, या आंधी और तूफान उसको उठा के कहीं दूर फेंक देंगे। तो दोनों सूरतों में क्या प्रॉब्लम है, वापस आना या अपने को करेक्ट करना, राह पर आना, हिदायत पर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये किसके लिए है, ये किसके लिए, युश्रिक बिल्लाह, क्या फर्क है इसमें, युश्रिक बिल्लाह, देखें मिसाल के तौर पर रसूल खुदा जब तशरीफ लाए थे तो वहां तो पूरा माशरा ही मुशरिक था, लेकिन उनकी एक तादाद को, बड़ी तादाद को अल्लाह ने इस्लाम और दीन की तरफ हिदायत दी या नहीं दी। मुशरिक होना अलग बात है, युश्रिक बिल्ला जो अल्लाह के साथ शिर्क करता रहता है, ठीक है, युश्रिक के यानी कि जो इंटेंशनली जानते बूझते समझते अल्लाह के साथ शिर्क करता रहता है, ये उसकी बात हो रही है, वरना तो जाहिर है कि हर पैगंबर के आने से पहले माशरा ऐसे ही बुत परस्त और मुशरिक था, और उन्हीं में से खुदा ने हिदायत दी लोगों को। युश्रिक जी,
दोनों को कंपेयर अगर हम कर रहे हैं ना, काफ को ब्रह्मा, अभी आपने कहा था कि हम लोग जो जनरली करते हैं शिर्क को रबूबियत के हवाले से, वो कुछ इससे रिलेट कर रहे हैं आपके
किससे, अगर हम जानते बूझते करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर देखें हम अपने हम समझ रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मुवाहिद रहूं, लेकिन मैं एक कमजोरी दिखा जाता हूं, ठीक है, तो शिर्क हो रहा है, लेकिन वो युश्रिक में उसमें उस तरीके से नहीं आ रहा कि जानते बूझते इंटेंटली एक्टिवली पैशनेटली।
और अगर
الہ الہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ الہ قرار دے, وہ بندگی, کہ اس نے اپنی بندگی میں, ہم بندگی میں تو نہیں کسی کو شریک کر رہے نا, یعنی خدا نہ خواستہ یہ کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہم کسی اور کی نہیں پڑھ رہے, لیکن ہمیں اس جگہ پر, یعنی کہ ہم جیسے مثال کے طور پر کہ رسول خدا یا ائمہ والے اس جگہ پہ ہم نہیں ہیں, کہ یعنی جیسے جو بات ایک میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ اس چیز کو مختلف نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں, کہ جب بدر کی رات تھی تو رسول خدا نے ایک درخت کے وہاں چادر اپنی اس پہ تان دی تھی اور آپ پوری رات عبادت کرتے رہتے اس کے نیچے, اس درخت کے نیچے آپ نے پوری رات. تو اب بہت سارے لوگ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی سخت رات تھی اور اتنی پریشانی تھی کہ آپ بہت زیادہ اللہ سے مناجات کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کرنا کل اور یہ اور وہ. احسن اللہ جوادی عملی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے وہ رات ایسی گزاری ہے کہ جیسے وہ نارمل رات اپنے گھر میں گزار رہے ہیں, as if nothing is there. یعنی ان کا خدا کے ساتھ جو ربط اور تعلق اور وہ جو بھی آپ کہہ لیں گے اس میں یہ کچھ نہیں ہے. یہ یعنی کہ جب وہ انہوں نے میر انیس نے بہت اچھا وہ امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے وہ کہا نا, اس میں ایک جملے ہیں کہ جب تو سر پہ ہے تو پرواہ نہیں بندے کو کسی کی, امام حسین علیہ السلام کے اس میں جملوں کے اس میں امام حسین کی دعا کو میر انیس نے نقل کیا کہ تو سر پہ ہے تو پرواہ نہیں بندے کو کسی کی. بہت اچھا ہوا ہے کہ بس ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی کہ سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی. لیکن وہ یہی والی کیفیت ہے کہ جب وہ ہے کہ یعنی کہ جب توحید خالص ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا وہ انسان کی نظروں کے سامنے اس کا امپیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. کہ جس طریقے سے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے وہ ہو جائے گا, یہ کر دے گا, فلاں وہ کر دے گا, وہ والا. تو یہ اس کو دو طریقوں سے لوگ دیکھتے ہیں, زیادہ تر مفسرین اس کو دیکھتے ہیں رسول خدا بہت وہ تھے اور پوری رات عبادت میں گزاری اور اللہ سے دعائیں کرتے کرتے. نے کہا کہ رسول خدا نے وہ رات ایسی گزاری کہ ایز اف نتھنگ, میں اپنی گھر میں پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں, یہاں بھی یہی حال ہے.